الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به عن عبد الرحمن بن ابي قلاد رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما وجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله
سبحان الله سبحان الله
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن وليحسن جبار من جابره او كما قال عليه الصلاه والسلام قابل احترام بزرگو معزز دوستو اور بھائیو بہت مختصر سے گزارش مجھے اس موقع پر آپ کی خدمت میں کرنی ہے اور رکھنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے اخر نے خطا عرض کیا تھا حسن ظاہر میں آپ اجمل ہیں حسن ظاہر میں آپ اجمل ہیں خلق باطن میں آپ اکمل ہیں بے تأمل یہ عقل کہتی ہے کل خلائق میں آپ افضل ہیں کسی کہنے والے نے کہا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے چشم خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساز میں میرے بھائی اور بزرگوں جہاں تک عظمت رسول کی بات ہو رفعت رسول کی بات ہو تو وہ ایسی ہے کہ جس ذات گرامی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ وابستہ فرمایا بتاؤ اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانا ہو سکتا ہے جہاں تک ایمان کا تعلق ہے کلمہ طیبہ کا پہلا جزو اگر کوئی لاکھ مرتبہ پڑھے دوسرا جزو نہیں پڑھے گا اللہ کے ہاں مومن نہیں میرے بھائی اور بزرگوں یہ دیکھیے ہمارے سامنے بجلی جلتی ہے بلب آتے ہیں بلب روشن ہوتے ہیں ٹیوب روشن ہوتی ہے پنکھا گھومتا ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ دو تاروں کے کنیکشن کے صحیح طور پر قائم ہونے کے نتیجے میں اس سے روشنی کا ظہور ہوتا ہے اگر ایک تار کا کنیکشن ٹھیک ہو اور دوسرے کا نہ ہو تو کبھی کسی بلب میں روشنی نہیں آ سکتی اسی طریقے سے اگر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق تو کسی کا قائم ہو لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم نہ ہو تو کبھی قلب میں ایمان کی روشنی نہیں آ سکتی اسی لیے میرے بھائی اور بزرگوں سمجھے بات کو اچھی طرح کہ اللہ ایمان کے واسطے اللہ کی ذات سے تعلق بھی ضروری اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی سے بھی تعلق ضروری اگر کسی کا جزو ثانی سے تعلق ہے جزو اول سے نہیں تو وہ بھی صاحب ایمان نہیں اسی لیے توحید بھی کامل ہو ایمان بر رسالت بھی کامل ہو اس سلسلے میں بہت لمبی بات عرض کرنے کے بجائے قرآن پاک کی ایک آیت کریم کریمہ کا ترجمہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد اور اس کا ترجمہ اور مختصر سے ترجمانی کے ساتھ میں بات کو ختم کروں گا. حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک, آپ کے پروردگار کی قسم ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمنون, وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے, حتی یحکموا فیما شجر بینہم, تابقتے کے آپسی اختلافات کے سلسلے میں آپ کو اپنا حکم نہ بنائیں. حضور حکم ہوں گے, حضور اکرم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فیصل ہوں گے, تو ان کے حکم کو ماننا, ان کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ ایمان والا ہونے کی علامت و نشانی ہوگی. اور جو کوئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ کبھی صاحب ایمان ہو نہیں سکتا. لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت, اتنا ہی نہیں فرماتے ہیں کہ آپ کے فیصلے کے سننے کے بعد تو قلب میں کسی قسم کی تنگی بھی پیدا نہ ہو, اور چوں کا توں سرے تسلیم آدمی خم کر دے, ویسلموا تسلیم. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے ہر مسئلے میں, دین و شریعت کے ہر بنیاد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بنانے کا اہتمام کرنا. ایک ارشاد رسول مشکات شریف والی حدیث کا میں نے آپ کو سنایا, حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا. صحابہ کرام اس درجے شیفتہ, اس درجے شیدائی, اس درجے فریب تھا اور ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ آپ کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا, آپ کی مانے بغیر ان کا دل کبھی تسلیم نہ کرتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تو پھر ارشادات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو آپ کے جسد اطہر سے مس ہو کر جو پانی کے قطرات نیچے گرنے لگے, حضرات صحابہ اسے اٹھا اٹھا کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس چیز پر تمہیں کس چیز نے اٹھانا. بات یہ ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پورے عالم کے واسطے رحمت و برکت, اور جیسے آپ کا طریقہ پورے عالم والوں کے واسطے رحمت و برکت, اور جیسے آپ کے ہر ارشاد پورے عالم والوں کے واسطے رحمت و برکت, ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بھی پورے عالم والوں کے واسطے رحمت, برکت اور سبب ہدایت. سیرت تو پھر سیرت ہے, سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی تھی کہ ہدایت تو سورت سے تقسیم ہوتی, دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے, سن کر لوگ اسلام قبول کرتے, چال ڈھال کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے, اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے. آپ کے جسد اثر سے نکلنے والے پانی کے خطرات صحابہ کرام اٹھا رہے ہیں, گرنے نہیں دے رہے, اس سے اپنے جسموں کو مل رہے ہیں. ہر چیز میں برکت ہے تو آپ کے جسم سے نکلنے والے پانی کے خطرات میں برکت نہیں ہوگی, آپ کے بالوں میں برکت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک محفوظ رکھے گئے تھے اور ایک نلکی میں اسے بند رکھا گیا تھا, اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو وہ موئے مبارک پانی میں ڈال کر ہلا کر پانی دے دیا جاتا تھا تو لوگوں کو شفا ہو جاتی. ظاہر ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بابرکت اور بارحمت شخصیت ہیں کہ رحمت للعالمین ہیں, دنیا والوں کے واسطے, آخرت والوں کے واسطے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو صحابہ کرام پانی کے قطرے اٹھا رہے ہیں اور اپنے جسموں پر مل رہے ہیں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا, کس چیز نے تمہیں اس چیز پر اٹھارا کہ تم لوگ ایسا کاہے کو کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت نے ہمیں مجبور کیا کہ ایسا کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم عالم بن کر آئے تھے, پورے عالم کے واسطے معلم تھے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. پورے عالم والوں کے واسطے آپ معلم ہیں, سکھانا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ الفاظ کی خوش فہمیوں میں گرفتار ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حقائق سے سر پہ نظر کرنے لگیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف زبانی بولوں پر اکتفا کرنے لگیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے, غور سے سننا بات, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, آدھا ٹکڑا یہ ارشاد فرمایا, اور دوسرا ٹکڑا ارشاد فرمایا او کا لفظ آیا ہے, یا اس سے اللہ محبت کرے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے. ایک ہے اپنا یہ کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور رسول کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. دونوں میں بڑا فرق, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سنا ہوگا آپ نے لطیفہ کہ کسی غریب آدمی نے کسی انتہائی مالدار شخص کی لڑکی پر نگاہ ڈالی تو فریفتہ ہو گیا, ارادہ کر لیا دل میں کہ اب اس سے شادی کروں گا, دوستوں میں کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی تو فلانی رئیسہ سے ہو رہی, میری شادی تو فلانے رئیس کی لڑکی سے ہو رہی. دوستوں نے کہا کہ بھائی مذاق تو نہیں کر رہے تم؟ کہا کہ نہیں بالکل صحیح بول رہا ہوں کہ میں تو بس اسی سے کر رہا ہوں شادی. تو دوستوں نے کہا کہ بھائی مالدار گھرانے سے رئیس گھرانے سے کسی لڑکی سے رشتہ کا قائم ہو جانا اور نکاح کا کرنا اس کے واسطے تو لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت ہے, تم نے بھی کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو کہا کہ آدھی تیاری ہو گئی. دوستوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آدھی تیاری بھی کوئی معمولی تیاری نہیں ہے, بہت بڑی تیاری. پوچھا کہ بھائی آدھی تیاری کیا ہوئی؟ کہا کہ آدھی تیاری یہ ہوئی ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں. بولے آدھی تیاری اور کیا باقی ہے؟ بولے تو انہیں راضی ہونا باقی. تو میرے بھائیو ایک یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کا رسول کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. بتائیے کہ بنیادی شے کون سی؟ ہم میں سے ہر ایک بول سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں, لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اسے چاہتے ہیں اور اللہ کا حبیب اسے چاہتا ہے جس کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں. اس کے بعد میں آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائیں اس روایت میں, اس ارشاد میں. ایک بات تو یہ فرمائی کہ آدمی جب بھی بات کرے سچ بات کرے, اپنے بات میں سچائی ہو, مطابق واقعہ بات ہو, حقیقت کے عین مطابق گفتگو ہو, ظاہر اور باطن ایک ہو, سچائی آدمی کے اندر جب بات کرے سچ بولے, کوئی معمولی چیز نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پوری دنیا والوں کو معلوم ہے, اپنے تو اپنے ہیں پرایوں نے ان کے بارے میں علل اعلان لوگوں کے سامنے کہا تھا ہوا الصادق الامین رضینا, یہ سچے ہیں, یہ امانت دار ہیں, ہم ان سے راضی ہیں. ان کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ آپ جو فرماتے تھے اپنا تو اپنا, پرایا بھی یوں کہتا تھا کہ انہوں نے فرما دیا تو بس ایسا ہو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک دشمن رسول نے ارادہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ صدبار نعوذ باللہ قتل کرے, اور اس مقصد سے اس نے گھوڑے کو تیار کرنا شروع کیا. لوگوں نے پوچھا کاہے کی تیاری کر رہا؟ کہا کہ اس کے اوپر سوار ہو کے میں قتل کرنا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ من ذلک. تو اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا جا میں ہی تجھے قتل کروں گا. بس یہ جملہ اس نے سن لیا, دل میں بیٹھ گئی بات کی اب تو ایسا ہو کے ہی رہے گا. ایک جنگ کا موقع آیا, صفیں بن رہی ہیں, تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ آج کا موقع اگر میرے ہاتھ سے گیا, اگر آج کا موقع میرے ہاتھ سے گیا تو پھر ایسی صورت میں میری خیر نہیں. بہت کوشش کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تک پہنچے اور آپ پر حملہ آور ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہوا لوگوں نے دیکھا روکنا چاہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے آنے دو. جب وہ قریب آیا تو ایک ساتھی سے برچھا لیا اور اسے اس کی طرف پھینک دیا تو معمولی سی خراش لگی, گھوڑے کے اوپر سے جانور کی طرح دھڑام سے گرا. اور پھر اس کے بعد حواس باختہ چلاتا ہوا اپنے لوگوں میں دوڑا اور ایسی چیخیں مار رہا تھا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آپ کا قصہ کیا ہے. اس کے لوگوں نے آ کے تسلی دینی چاہیے اور کہا کہ نہیں, کوئی بڑا مار نہیں لگا, کوئی گہرا زخم نہیں ہے, تمہیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں, تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کس کی مار ہے. نبی انہوں نے فرمایا تھا کہ جا میں ہی تجھے قتل کروں گا. زخم تو بہت دور کی چیز ہے, اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میرے بھائیو اتنا سچا مانتے تھے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب انہوں نے اپنی پوری زندگی میں سبق دیا انسانوں کو کہ لوگوں سچ بولو. فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ترجمہ دوسرا حصہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دی, فرمایا کہ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. جب امانت رکھی جائے, کسی چیز کی امانت اس کے حوالے کی جائے, تو فرمایا کہ اس میں امانت داری کا پورا پاس و لحاظ کرے, یعنی اس میں خیانت نہ کرے. امانت جو بھی تم ادا کرتے, امانت داری یہ بے انتہا ضروری ہے. جو چیز جیسی ہے اور جس کی ہے ویسی اور اسی انداز سے اس کے استعمال کرنے کا اہتمام کرنا ہم سبوں کے لیے ضروری ہے. اور تیسری بات فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو اور جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے, اللہ کا رسول اس سے محبت کرے, تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بس ان چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حق تعالی جل شانہ علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق دے, اتحاد اتفاق کی فضاؤں کو عام فرمائے اور دین حق کو کا بول بالا فرمائے اور پورے عالم میں انسانیت میں حق تبارک و تعالی صحیح ایمان کی ہواؤں کو چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقفا وسلام على عباده الذين استفى ما بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو, چونکہ آج ہماری اس مجلس کے موضوعات کا مذاکرہ بنیادی طور پر عظمت رسول اور محبت رسول کے محور پر گھوم رہا ہے جو ایمانی زندگی کے مرکزی اوصاف میں اور بنیادی صفات کا تقاضا ہے, اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کو اللہ بتلانے والے اور اس کی توحید سے واقف کرانے والے اور اس کی قدرت اور بارگاہ خداوندی سے انسانی زندگی کو ان کے غیبی خزانوں سے اعانت دلانے والے صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اگر آقا ہم کو اپنے رب کی صحیح طور پر ترجمانی نہ فرماتے اور اپنے رب سے ہم کو ملانے کا راستہ نہ بتلاتے تو یہ امت نہیں بلکہ انسانیت گمراہیوں میں بھٹک جاتی اور جہنم کے وادیوں میں کھو جاتی. یہ احسان ہے صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا. یہ اللہ پاک کا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ایسے آقا دو جہاں رحمت عالم سید الکونین تاجدار مدینہ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہم کو شریک ہونے کی شرافت کا تاج بخشا. اللہ پاک ہمیں اس کی عزت اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک کامل اور اکمل نبی کا اللہ پاک نے ہمیں امتی بنایا. اور اکمل نبی اور کامل نبی کا مطلب یہ کہ جس سے زیادہ کمال اللہ نے کسی اور ذات کو نہیں دیا, وہ کمال اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں ظاہر فرما کر اپنی قدرت کا اعجاز بتلایا اور انسانیت پہ کرم کی بارش کا دروازہ کھولا. ایسے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے اللہ پاک نے ہمارے رشتے کو اپنے کرم سے جوڑا.
جن کے روحانیات اور جن کے کرامات اور جن کے اعجازات اور جن کے معجزات اور جن کے نبوت کے صفات, یہ تو آگے کی چیزیں ہیں. آپ کی ظاہری ذات بابرکت کو اللہ پاک نے اس درجہ کامل بنایا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا, اے لوگوں, جیسے میں سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں اس طرح میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں. تو اللہ پاک نے اس ذات اثر کا ہمیں غلام بنایا جن کی نگاہوں کا کمال کسی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا گیا, اور پھر دیکھنے کے اعتبار سے ایسا کہ اب وقت نہیں کہ ان کی تفصیلات میں جایا جائے. مختصر یہ کہ مدینہ طیبہ میں آپ مسجد نبی میں موجود ہیں اور آپ کی رونق افروزی کے اوپر ایک شخص مکے سے نکل کر آتا ہے اور بجی تلوار لے کر اور تیر ترکش کے ساتھ پہنچتا ہے. سیدنا عمر کی نگاہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل جاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں آقا میں اسے دوری سے نمٹا دوں, آپ فرماتے ہیں اسے قریب آنے دو. اور جب وہ قریب پہنچا تو کہا اور قریب آ جاؤ, قریب آیا تو فرمایا اور قریب آ جاؤ, جب وہ قریب آیا تو فرمایا اور میرے سامنے آ جا, اور پھر فرمایا سچ سچ بتا کہ تجھے کس لالچ نے یہاں پر بھیجا ہے. اس نے کہا کہ سوائے دین کے قبول کرنے کوئی اور میری تمنا نہیں. آپ نے فرمایا کہ سچ سچ بتا. جب وہ تردد میں پڑ گیا تو فرمایا کیا مکے کے دامن میں ابو جہل اور اکرمہ اور عتبہ اور شیبہ اور فلاں اور فلاں موجود نہیں تھے جن کے بیچ کے اندر یہ عہد و پیمان ہوا کہ ہم تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں اور تو جا کر نعوذ باللہ من ذالک آقا کے قتل کا منصوبہ پورا کر دے؟ تو اس جذبے سے تو نہیں پہنچا. تو اس نے فوراً کلمے کو پڑھ کر کہا کہ آقا یہ بات میرے اور ان کے درمیان کی راز تھی, اگر آپ کے علم میں آئی ہے تو میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ اس بات کو ظاہر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جیسے میں آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں میرا رب مجھے میرے پیچھے کی چیزوں کو بھی دکھلاتا ہے. اور جہاں آپ کو یہ کمال اللہ پاک نے ذات اثر میں اور جسد اثر میں دیا, وہاں جسد اثر صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ برکات دی کہ آپ حضرت صہیب آ رہے ہیں مدینہ کے اندر, جو رات بھر معشوقہ کے ساتھ زندگی گزار کر اور کئی بار آقا کی دعوت کو ٹھکرا کے چل رہے تھے, لیکن جب سامنا ہوا مدینہ کے بازار میں تو آقا نے ان کے سینے پہ اپنے دستے مبارک کو مارا اور فرمایا صہیب کب تک بہکی بہکی اور بھٹکی زندگی گزارے گا, اپنی آخرت کو پہچان لے. بدن کام گیا, دل لرز گیا اور ایمان کا کلمہ اور رسالت کا اقرار زبان سے نکل گیا. تو گویا اللہ پاک نے بتلا دیا کہ تمہارے ہاتھوں میں کھانے پینے اور روکنے کی طاقت ہے, تو تمہارے نبی جن کو ہم نے تمہارا آقا بنایا ان کے دستے مبارک سینے پہ پڑتا ہے تو کفر کے دھلنے کی برکات ہم اپنی قدرت پہ دکھاتے ہیں. تو ان برکتوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو ایسا کامل اور اکمل بنایا کہ آپ کے اشاروں میں برکت دے دی, آپ کی نگاہوں میں برکت دے دی. دستر پہ آپ بیٹھے اور لقمہ اٹھایا, ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک لو, اس لیے کہ لقمہ مستجاب نہیں جاتا اور معلوم یہ ہوتا کہ یہ جائز نہیں ہے. اور تحقیق کی تو پتا چلا کہ صدقے کا مال ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا, اور آقا کی اور اولاد کو آپ نے اللہ پاک نے صدقے سے پاک رکھا, اور آپ نے صدقے کو اپنی نسل کے لیے اور اپنی آل کے لیے آپ نے بری ہونے کا اظہار کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز جائز نہیں. تو گویا اوروں کی زبان کھارے اور پھیکے کو جانتی تھی اور آقا کی زبان مبارک حلال و حرام کو بھی پہچانتی تھی. تو اللہ نے ایسی ذات اثر کا ہم کو غلام بنایا, تو اللہ کرے کہ ہمیں ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بن کر آقا کی محبت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے. اس لیے کہ حق تو ہم آقا کی محبت کا کیا ادا کرتے, محبت کا حق ادا کرنے والے کرتے کرتے کہہ گئے کہ ہم حق ادا نہیں کرے, اور وہ تو اس درجے محبتوں میں ڈوب گئے کہ حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عبد ربا جھاڑا لیے اپنے درختوں کو پانی ڈال رہے ہیں باغ کے اندر, اور بچہ دوڑتے ہوئے آیا کہ آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ سننا تھا کہ ایک چیخ ماری اور ہاتھ سے جھارا چھوٹ گیا, زارو قطار رو پڑے اور اتنے آنسو بہائے کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلے گئی. ایک مدت گزر گئی, کسی نے کہا مدینے میں طبیب ہیں, معالج موجود ہیں, علاج کرا لو تو آنکھوں میں بینائی لوٹ کر آ جائے گی. تو بے اختیار فرمایا ارے بنا آنکھوں کو لے کے کیا کروں, آنکھیں تو آقا کے دیدار کے لیے تھی, اگر آقا پردہ فرما گئے تو خدا پاک کی قسم اب آنکھوں کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. تو گویا پل پل میں آقا کی محبت کو بسایا تھا, اور روئے روئے کو آقا کی محبت کے اوپر نظرانے میں قربان کرنا یہ صحابہ کرام نے اتباع میں اور ادب میں اور عہد اور اپنی اطاعت رسالت میں اور اس عقیدہ رسالت اور تعظیم محبت اور عظمت مصطفیٰ میں اپنی زندگی کے اندر عملاً کر کے بتلایا. گھر کی عورتیں خانہ دار جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں وہ محبت مصطفیٰ میں اتنی کھو گئی اور رسالت مصطفیٰ کے یقین کے اوپر اتنی آ گئی کہ گود کے بچے کا انتقال ہوا ہے اور آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا کے تالیف قلبی کا سامان کیا ہے اور قبرستان سے خود تشریف لے گئے ہیں, واپس آ کے اس کی ماں کو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, تو دلاسہ دے کے فرمایا کہ تسلی لے لے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار لے, اگر تو چاہے تو تیرے بچے کو اللہ کا نبی جنت کی کیاریوں میں حوروں کی گودوں میں کھیلتا ہوا تجھے دکھلا دوں تاکہ تجھے تسلی ہو جائے اور سکون ہو جائے کہ تیرا بچہ کہاں پر پہنچ گیا اور اللہ نے کیا انعام کیا. اتنا سننا تھا اس ایمان والی خاتون کے چہرے پہ تمانیت آ گئی, تسلی کے آثار آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ بس بس اب کافی ہے کافی ہے, آپ کے ارشاد سے میرے دل کو چین ہو گیا. سننے والوں میں کسی نے کہا ارے اللہ کی بندی یہ موافق بار بار تھوڑی آتے ہیں, اگر تو چاہتی تو دنیا میں جنت کا دیدار کر لیتی, اپنے بچے کا نظارہ کر لیتی اور اپنے بچے کو حوروں کی گودوں اور جنت کی کیاریوں میں دیکھ لیتی. تو فوراً جلال میں آ کے کہا خبردار چپ ہو جاؤ, ہو سکتا ہے دیکھنے میں میری آنکھیں غلط دیکھیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کہنے میں آقا کا فرمان کبھی غلط ہو, مجھے آقا بے یقین ہے, جب آپ نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا اور میرا دل مطمئن ہو گیا. میرے دوستوں جس ذات اثر کے یہ کمالات ہیں جن کے جسد اثر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے, اور جب اس پہ علماء امت نے مباحث کی اور اس کے اوپر اپنے تمام چیزوں کو جمع کیا تو آخر میں اس پر اتفاق کیا کہ جس جگہ دو عالم کے سردار انبیاء کے امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں روضہ اثر صلی اللہ علیہ وسلم میں, آپ کے جسد اثر کو جو مٹی چھو رہی ہے وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے, اس لیے جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو رہی ہے, جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو اور جسد اثر کو چھونے والی مٹی اتنی قیمتی ہو جائے تو میرے دوستو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراریاں اور آپ کی بے چینیاں جو سینے مبارک کے اندر سے نکلی ہوں اور انسانیت کے اندر پھیلی ہوں وہ بے قراریاں کتنی اللہ کے ہاں قیمتی ہوگی. اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کی ان بے کلیوں کا ترجمان اپنی امت کو بنایا اور امت کو دعوت کی امانت دی, ایمان کی محنت دی, انسانیت کا غم دیا اور مخلوق کو اللہ سے ملانے کا صلہ اور اس راستے کی محنتوں کا وظیفہ حیات اس امت کو بتلایا اور عرفات کے میدان کے اندر اپنی اتباع اور اپنی محبت اور اپنی عظمت مصطفیٰ کا آخری تار توڑا ہے اور اس بات کا حکم لے لیا اور اس بات کا حکم دے دیا اور اپنی امت سے اقرار کرا لیا کہ اس بات کو بتا دو کہ آج کے بعد تم کیا کرو گے اور خود ہی اس کا اعلان فرما دیا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ کہ جو موجود ہیں ان پہ لازم ہے کہ بعد آنے والوں پر تبلیغ کریں اور ان کو دعوت دین پہنچائیں اور ایمان کا پیغام پہنچائیں. جس کو سید الطائفہ خود بہ ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شروحات میں اور اپنے مواعظ میں ان باتوں کو لکھا ہے کہ یاد رکھو کافر کو ایمان کی طرف بلانا اور مشرک کو توحید کی طرف بلانا اور فاسق کو تقوی کی طرف بلانا اور غافل کو یاد کی طرف بلانا یہ سب دعوت و تبلیغ میں شامل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے دین کی امانت اور ان کا ورثہ اور ترکہ ہے اور اس بات کے لیے اس امت کو اٹھایا کہ تم اس محنت کو کرنے والے بنو. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جسد اثر کو چھونے والی مٹی عرش الہی سے افضل ہو جائے تو آپ کے قلب اقدس سے نکلنے والی آہیں اور انسانیت کے لیے ہونے والی بے کلی اور بے چینی اور بے قراریاں جو آپ کے ساتھ اندر میں لگی ہوئی تھی اور بالخصوص اس امت کے ساتھ آپ نے اپنی بے چینیوں کو بتلایا, اتنا بتلایا کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب آپ آئے تو چہرے مبارک پر جو ہے بشاشت اور انبساط تھا, اس خندہ پیشانی کو دیکھ کے مجھ میں جرات ہوئی اور میں نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو تھام لیا, جب میں پیچھے سے آپ کے دامن مبارک کو پکڑ لیا تو آپ آگے بڑھتے ہوئے رکے اور پلٹ کے دیکھ کے فرمایا عائشہ کیا بات ہے آج تک تو نے کبھی میرے دامن کو ایسے نہیں کھینچا اور نہیں روکا. میں نے کہا آقا میں چاہتی ہوں کہ کوئی دعا عائشہ کے حق میں ایسے نکل جائے جسے میرے کانوں نے آج تک نہیں سنا اور یہ انعام میرے حصے میں مل جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت غلبے میں آئی اور محبت میں آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی. فرماتے ہیں کہ دعائیں سن کر میں بے قابو ہو گئی اور کبھی بھاگتی کبھی جھومتی اور کبھی دوڑتی اپنے کمرے میں. آپ نے فرمایا آج تک تجھے کیا ہو گیا, میں نے کبھی آج تک تجھے اتنا بے حال نہیں دیکھا جتنا آج بے حال دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب میرے کانوں نے ان دعاؤں کو دو عالم کے سردار اور انبیاء کے امام اور لاڈلے نبی اور چہیتے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کا موقع دیا جسے آج تک میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا, تو قربان جائیں ہمارے ماں باپ. میں نے کہا آقا میں چاہتی ہوں کہ کوئی دعا عائشہ کے حق میں ایسی نکل جائے جسے میرے کانوں نے آج تک نہیں سنا انعام میرے حصے میں مل جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت غلبے میں آئی اور محبت میں آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی. فرماتے ہیں کہ دعائیں سن کر میں بے قابو ہو گئی اور کبھی بھاگتی کبھی جھومتی اور کبھی دوڑتی اپنے کمرے میں. آپ نے فرمایا آج تک تجھے کیا ہو گیا, میں نے کبھی آج تک تجھے اتنا بے حال نہیں دیکھا جتنا آج بے حال دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب میرے کانوں نے ان دعاؤں کو دو عالم کے سردار اور انبیاء کے امام اور لاڈلے نبی اور چہیت شوہر صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کا موقع دیا جسے آج تک میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا. تو قربان جائے ہمارے ماں باپ کا بے شمار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ نے فرمایا عائشہ جن دعاؤں کو تیرے کانوں نے آج پہلی بار سنا ہے, تیرا نبی اپنی امت کو روزانہ 5 مرتبہ دعائیں دیا کرتا ہے. یہ کہہ کر آپ نے امت سے اپنے رشتے کو بتایا کہ میری دل کی آہوں کو میں نے تمہارے ساتھ لگا دیا, تم کو دعوت کی محنت پر کھڑا کر دیا. تمہاری محبت کی شہادت بھی دعوت ہے, تمہاری مغفرت کی علامت بھی دعوت ہے, اور تمہاری نجات کی پہچان بھی دعوت ہے, تمہاری ہدایت کا راز بھی دعوت ہے, تمہارے عظمت مصطفیٰ کا خزانہ بھی دعوت ہے, اور تمہاری محبت رسالت کا یقین بھی دعوت ہے کہ تم دعوت اللہ کی محنت کو اپنی زندگی کا سردعویٰ بناؤ اور اسی پہ اپنی جان و مال کو نبی کی چوکھٹ میں نظر آنے پہ لگاؤ. میرے دوستو, باطل نعروں سے, خیالی جذبات سے اور جھوٹے فلسفوں سے اور اپنے نفس کی جھوٹی تسلیوں کی وجہوں سے خدا پاک کی قسم نہ ہدایت گزرے گی, نہ دلوں کی دنیا بگڑے گی, نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سوغات ملے گی. وہ تو آقا کی اس ادب اور اتباع میں اور اس دعوت اللہ کی بے قراریوں میں چلنے اور پھرنے میں ہوگی کہ جھوٹے خیالوں میں اور کس خوش خیالوں میں ہم مست ہیں. آج ہمارے علاقے سے 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر چیکور کی پٹی میں چلے جاؤ اور دھوبی پیٹ کے اطراف کے علاقے میں چلے جاؤ اور کنڈی کے قریب کے علاقوں میں چلے جاؤ اور نارسنگی کے آس پاس کے علاقوں میں چلے جاؤ. آج پیدا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آقا کے نام مبارک کو پہچاننے سے دھوکے میں پڑا ہے اور ہم عظمت مصطفیٰ کے مناقب کو بیان کر کر اپنے دلوں میں یہ تسلی کر لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. خدا کرے کہ خدا ہمیں حق کی بنیاد دے دے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو بے قراریاں آپ لے کر چلے ہیں اور جن بے چینیوں کو آپ نے انسانیت میں پھیلایا ہے اور ایک ایک حق کے اوپر ڈالنے کی محنت کی ہے, اتنی محبتوں میں اپنے آپ کو لٹایا اور اتنی بے چینیوں میں اپنے آپ کو چلایا کہ جس وقت پوچھنے والی اماں جان ام المومنین نے پوچھا آقا قیامت کے دن ہماری آپ سے کہاں ملاقات ہوگی, فرمایا وہ دن تو نفسی کا ہوگا. میرے بھائی انبیاء یا ربی نفسی کہہ رہے ہوں گے لیکن اس وقت تمہارے نبی کی زبان پر یا ربی امتی ہوگا اور میں امت کے لیے بے قرار و بے چین ہوگا. اگر اس دن تم مجھ سے ملنا چاہو وہاں دیکھنا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور تمہارا نبی اس بے قراری میں کھڑا ہوگا کہ میری امت کا پڑنا میری آنکھوں کے سامنے نیکی کا بھاری ہو جائے اور یہ میری شفاعت کی دولت کو پا جائے اور اللہ کی مغفرت کے سائے میں آ جائے. اور اگر وہاں نہ ملوں تو دیکھ لینا میں حوض کوثر پہ کھڑا اپنے امت کو حوض کوثر پہ جا رہا ہوں گا, اور اگر تم وہاں پا نہ سکو تو مجھے پل صراط پہ دیکھ لینا جہاں میں اپنی امت کے لیے اپنے مولا سے یا رب سلم کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. میرے دوست, جس آقا نے امت کے لیے اتنا اپنے آپ کو تڑپایا ہو اس کی محبت کا حق ہے کہ یہ جان و مال بجائے جانوروں کی طرح بکریوں کی طرح ریڑیاں رگڑتے رگڑتے اپنے گھروں میں مرے. آج بغیر کلمے کے مرنے والے اور بغیر جنازے کے دفن ہونے والوں کی فکر کی جائے اور اس کے لیے اس محبت کی دولت کو لے کر دنیا میں بانٹا جائے اور حق اور ہدایت کی دولت کو چمکانے کی محنت کی جائے تاکہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دے اور حق اور ایمان کی دولت سے ہماری زندگی کو نواز دے. مولا, اجتماع ہونے والے مجمع کو اپنے کرم سے قبول فرما. تیرے بندے تیرے گھر آ گئے ہیں اور ہم سب تیرے بندے اور تیرے نبی کے غلام ہیں. مولا, اب تک ہم نے تیرے حبیب کی محبت کا, آپ کی عزت کی قسم, وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے اور جیسے اپنے محبوب کی محبت میں گھلنا چاہیے. ہم نے روٹی کے ٹکڑوں کے لیے اپنے آپ کو لٹایا ہے, مال کے ٹھیکروں کے لیے اپنی جوانی اور زندگیوں کا سودا کیا ہے, لیکن تیرے نبی کی محبتیں نہ ہماری صورت پر آئی, نہ سیرت پر آئی, نہ لباس میں آئی, نہ اداؤں میں آئی, نہ اپنے اولادوں کی تربیت کا سامان کیا. اے مولا, اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما, اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما, ہم سب کو حق کی بنیاد کے اوپر چلا دے, امت کو ایک اور نیک بنا دے اور دعوت اللہ کی محنت کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا دے. جیسے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی گئے, گھر گھر گئے اور ایک ایک چھری کو ہاتھ لگایا, مولا ہمیں اس دام اور تکبر سے اور اس باطل اور جذبات سے
نکال دے کہ ہم بیٹھے رہیں اور دنیا ہمارے ہاتھ چومتی رہے. مولا تو ہمیں ہر امتی کی محبت دے, ہر انسانیت کا غم دے, اور انسانیت کے ایک ایک فرد بشر کو جہنم سے بچانے والا وہ حوصلہ دے جس جذبے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈالا. اے مولا ہم بھکاری ہیں, ہم سائر ہیں, ہم آپ داتا ہیں, آپ آقا ہیں, بھکاری کو دے دینا اور ہمارے دامن کو بھر دینا, یہ آپ کا کرم ہے اور آپ کا انعام ہے. مولا پوری امت دنیا میں بکھر رہی ہے اور غیر ہمیں دو گیند کی طرح اپنے پیروں کے اندر ڈھکیل رہے ہیں, امت کا کھلواڑا ہو رہا ہے, عزت و آبرو داؤ پہ لگی ہے, امت کی عورتوں کی عصمت اور خون ٹپک رہا ہے. مولا کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں رہا اور کوئی ہماری زندگی پر رحم کرنے والا بھی نہیں رہا. تیرے لاڈلے نبی کا صدقہ جنہوں نے اپنے پاک ہونے اثر کو بہا کر ہماری محبت اور ہماری حفاظت تجھ سے مانگی ہے. اے مولا کی عزت کی قسم, اگر پوری امت ذبح کر دی جائے تو تیرے پیارے نبی کے قدر پاک کا حق ادا نہیں کر سکتی. اس لاڈلے نبی نے اپنا خون بہایا ہے, اپنے پسینے کو میں اپنے آپ کو ڈبویا ہے, اپنے گھرانوں کو فاقوں میں تڑپتا دیکھا ہے, لیکن اپنی امت کو جہنم میں تڑپتا دیکھنا گوارا نہیں کیا. اے مالک تو اپنے کرم سے ہمارے حجابات کو ختم کر دے, ہمارے شیطانوں کے ہاتھوں میں کھلواڑا بننے سے بچا لے, ہمیں نفس کی غلامی کی زنجیروں میں دفن ہونے سے بچا لے, ہمیں نبی کی امانت بنا دے, ہمیں نبی کی اطاعت اور محبت کا مظہر بنا دے, ہمیں آقا کی محبت کی غلامی کے جوہر پر بچی زندگی اے اللہ نبوت کے آستانے کے اوپر چوکھٹ پہ اے اللہ قربان کر دینے والی سعادت دے دے. اور جہاں جہاں لوگ بے ایمان مر رہے ہیں اور بغیر کلمے کے دفن ہو رہے ہیں, مولا ان کو توحید کی دولت کا دینا اور نبی کی محبت سے سرشار کرنا اور ان کو رسالت اور عظمت مصطفیٰ کی زندگی سے آباد کرنا. اے اللہ اس زندگی سے ہم سب کو آباد فرما, ہمارے بیماروں کو صحت دے دے. مالک اتنا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے, سائل ہے اور اے اللہ سوالی بنا بیٹھا ہے. آپ ہی نے فرمایا جب میرے مجرم بندے میرے سامنے آتے ہیں اور میرے سامنے اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں, مالک گناہوں پہ توبہ بھی کرتے ہیں, قصوروں پہ معافی کی بھیک بھی مانگتے ہیں, تیرے حبیب کی محبت میں رنگ جانے کا سوال بھی تجھ سے کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہی نے فرمایا جب میرے مجرم بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اے میرے نبی ان کو خالی لوٹاتے مجھے شرم آتی ہے. اے شرمیلے مولا ہم پر رحم فرما, اے پیارے کریم کرم کرنے والے پروردگار ہم پر کرم فرما. آپ ہی نے فرمایا جب بوڑھے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اے اللہ معصوم بچے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو میری غیرت ابل جاتی ہے اور میں خالی لوٹانے سے اپنی غیرت کی وجہ سے جوش میں آ جاتا ہوں. اے مالک اپنے کرم سے ہمارے دامن بھر دے, جیسے تیسے سیاکار ہیں قصوروار ہیں لیکن تیرے بندے اور تیرے نبی کے نام دیوار غلام ہیں. ہم پہ کرم فرما, ہمارے بیماروں کو صحت دے, ہمارے پریشان حالوں کو چین دے, ہمارے بھٹکے ہوں کو ہدایت دے. اے اللہ غفلتوں کو یاد کی دولت دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اولادوں کو ایمان کی محنت کا ترجمان بنا دے. اے مولا ہماری بچیوں کے نکاحوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ امت کی لاکھوں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, ماں باپ کے سینوں پہ پہاڑ بنی ہیں, اپنے غیبی خزانوں سے ان کے باقی رشتے عطا فرما دے. اے مولا اپنے کرم سے ہمارے تمام حاجات کا تکفل فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں اے اللہ پھنسے ہیں ان کی رہائی کا سامان فرما. اے اللہ اپنے کرم سے امت کے ظالموں کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور امت کے مظلوموں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و بندے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, دعوت اللہ کو منشرح فرما اور ہر فرد امت کو دین کی محنت میں جان و مال کا لگانے والا اور محبت میں عملی رنگ میں رکھنے والا اپنے کرم سے بنا لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.
سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ مکتبہ احیاء سنت مدرسہ امداد العلوم جامع مسجد تین پوش لال ٹیکری نزد کرمنل کورٹ حیدرآباد ایک اشاعتی ادارہ ہے جہاں مستند علماء کی تقاریر, ائمہ حرم کی تراویح, مکمل ترجمہ قرآن, نعتوں اور نظموں کی معیاری کیسٹوں کے علاوہ اردو اور انگریزی زبان میں دینی, علمی اور اصلاحی کتابیں بھی آپ کے لیے دستیاب ہیں. خدمت ہمارا نصب العین ہے, تشریف لا کر خدمت کا موقع عنایت فرمائیں. ازراہ کرم ہمارا فون نمبر نوٹ فرمائیں 3325952.
اور میرے سر پر نگری کا ایک اچھا رکھا ہوا تھا اور وہ مسجد نبی کے پڑوس میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی, مسجد میں بیٹھنے والے ساتھ تو تاج ایمان والوں کی ٹھوکروں میں ڈالتے ہیں اور ڈالے ہیں صحابہ کے دور اور ڈالے ہیں اولیاء امت کے زمانے کہ ہر ایمان والا جب ایمان کے کمال اور شباب پر آیا ہے تو دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں آ کر پڑی ہیں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا جو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور دلی کی جامع مسجد کے خطیب تھے شاہجہاں کے دور میں, جب یہ جمعہ کو خطبہ دینے کے لیے دلی کی جامع مسجد پہ سیڑھیاں چڑھے ہیں تو دوسرے دروازے سے بادشاہ وقت شاہجہاں نمودار ہوا اور اس کے جسم پہ ریشم کا کپڑا چھک چھک چمک رہا تھا اور وہ اسی میں ملبوس تھا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا ملا جیون تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں سونے کے پہننے کو اور ریشم کے پہننے کو مردوں کو حرام قرار دیا گیا کہ تمہارے لیے زیب و زینت کی چیز نہیں. اور یہاں کہنے والوں نے مصاحبین نے کہہ دیا کہ جہاں بنا آپ پہ کیا کبر آنے کا, آپ تو یہ ہیں اور وہ ہیں اور چنا ہے اور چنی ہے, لہذا آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ پہن سکتے ہیں. اور شاہجہاں نے اس کو پہن لیا اور پہننے کے بعد آ کر جو ملا جیون پہ نظر پڑی تو کہا ملا جیون تمہارا فیصلہ فتویٰ کیا ہے کہ اسے پہننے کی اجازت اور پہننے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ تو کہنے والوں نے یہ کہہ دیا اور فتویٰ دے دیا اور میں نے اس کو استعمال کر لیا. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے کا تعامل کیا اور فرمایا اگر خطبے کے دینے میں تھوڑے وقت کی دیری کو گوارا کیا جا سکتا ہے تو میں اس کا جواب ابھی دے دوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کی گنجائش کیا, تم جب تک وقت لینا چاہو لے سکتے ہو. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹے اور مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر اپنے جھونپڑے تک گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آج کی ملاقات ہماری آخری ملاقات ہو, اس لیے کہ ایک حق بات مجھے بادشاہ کے مقابلے میں کہنا ہے, اس کے نتیجے میں میری شہادت ہو سکتی ہے, مجھے میری گردن کو سرقلم کیا جا سکتا ہے, تو اس لیے میں تمہیں کچھ نصیحت اور وصیت کرنے کے لیے آگے اپنے گھر والوں کو وصیت کی. واپس لوٹ کر مسجد میں آئے اور ممبر پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ مجھ سے سوال کیا گیا اور میں اس کے جواب تم کو یہ دے رہا ہوں, تو بھی سن لو کہ ریشم کا پہننا حرام ہے, اس کا فتویٰ دینے والا اور اس حرام کو حلال سمجھ کر قبول کرنے والا دونوں کے دونوں واجب القتل ہیں, ان کا قتل کر دینا حلال ہے. اور دلی کی جامع مسجد میں تو حرام بچ گیا, شاہجہاں کے پیروں تلے زمین سرک گئی, وہ گھبرا گیا کہ کہیں عقیدت کے اس ماحول میں میرے اوپر کوئی معاملہ نہ ہو جائے, وہ دوڑے ہوئے اپنے گھر کی طرف تیزی سے نکل گیا, تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا, یہاں تک کہ غصے میں آ کر اس نے ملا جیون کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بچے ہونے اور شاگرد ہونے کی حیثیت سے سارے منظر کو دیکھ رہے تھے, آپ دوڑے ہوئے اپنے استاد کی محبت میں چلے آئے اور آ کے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کے آئے ہیں, کچھ بچے بیٹھے ہیں ان کو وہ قرآن سکھلا رہے ہیں اور ان کو دین کی باتیں بتلا رہے ہیں. فرمایا حضرت آپ کو کچھ پتا ہے کہ ابا نے کیا کیا؟ فرمایا کیا کیا؟ تو کہا آپ کے گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا, ڈر ہے کہ کہیں آپ کا قتل نہ ہو جائے, بہتر یہ کہ آپ کہیں روپوش ہو جائیے. اتنا کہتے ہی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد ملا جیون کے چہرے کا رنگ بدلا اور جلال میں آ کے فرمایا اچھا اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے. وہ کس دھوکے میں پڑا ہے کہ میں اپنی حکومت کے بلبوتے پہ جو جائے کر لوں؟ اور فرمایا اگر وہ اپنی ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتا ہے تو ہمارے یہاں بھی ہتھیار ہیں, اور اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ ہمارا ہتھیار لے کے آؤ. اب جیسے استاد ویسے شاگرد, اب شاگرد دوڑے ہوئے گئے اور ایک مٹی کا لوٹا پانی کا بھرا ہوا اور ایک مسواک کی لکڑی لے کے آ گئے اور کہا حضرت آپ کے ہتھیار آ گئے. فرمایا یہ وہ ہتھیار ہے جس کو انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے ہتھیار بدلا ہے. اور فرمایا ہم ایمان والے اعمال کے ہتھیار سے کام لیتے ہیں. وہ فوراً اس کے لیے بیٹھ گئے. اب عالمگیر سمجھ گئے اب یہ اللہ کا ولی مسلح پہ بیٹھے گا اور اس کے ہاتھ اگر میرے باپ کے خلاف اٹھ گئے تو نسلوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. وہ دوڑے ہوئے یہاں سے اٹھ کے الٹے اپنے باپ کے پاس گئے اور کہا بجان آپ کو کچھ بتا بھی ہے کہ میرے استاد کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں گھبرا گیا اور ان کی محبت میں گیا اور یہ ساری چیزیں بیان کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے باپ کو حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے, اگر وہ اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتا ہے تو ہمارے یہاں بھی ہتھیار ہیں. یہ کہہ کر وضو کرنے بیٹھ گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اگر ان کے ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے آپ کے خلاف تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں. بس اس کی طبیعت پہ جو کپکپاہٹ اور حیبت تاری ہوئی, اس لیے کہ ایمان کی کوئی شمع اور ایمان کا کوئی حصہ ان کی زندگیوں میں موجود تھا, ایسے نہیں تھا کہ وہ اس سے بالکل خالی ہو چکے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ شاہد ہے کہ شاہجہاں زندگی میں ایک بار ننگے پیر اپنے مکان سے اور اپنے محل سے دوڑا ہوا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے جھونپڑے پہ پہنچا ہے اور ان کے گھٹنے پکڑ کر کہا حضرت مجھ سے قصور ہو گیا, اللہ کے لیے میرے قصور کو معاف کر دیں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جب اللہ کا تعلق ملتا ہے تو اللہ اپنے تعلق کا ظہور مجھے انسان بنایا اور نبی کا امتی بنایا، اس کا شکرانہ یہ کہ میں تیری مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر لوں. یہ کہہ کے فرمایا میں کیچڑ میں اترنا گوارا کر لیا اور اس کو راستہ دے دی. جب وہ آگے بڑھ گیا تو پھر میں اپنے پیروں کو جو کیچڑ میں لسکس ہو گئے تھے اس میں سے نکالا اور پھر راستے پہ آگے بڑھا. فرماتے ہیں چند قدم آگے بڑھا تو پلٹ کر میں دیکھا کہ کتا کہاں تک چلے گیا، تو جب میں پلٹ کر دیکھا تو کتے نے بھی گردن پلٹا کر مجھے دیکھا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ میری طرف دیکھا تو مان میرے اوپر یہ بات القا ہوئی حق تعالی شانہ کی طرف سے، اے جنید ہمارا گرو ہو گیا کہ تم نے ہماری مخلوق کے ساتھ اپنی زندگی کا توازن کر کے ہماری قدرت کو پہچان لیا. اگر آج تم ناقدری کرتے تو ولایت کے دفتر سے تمہارا نام نکال دیا جاتا. تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ولایت کی چوٹی پہ پہنچ کر کتوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، اور ہم بھی ایک ایمان والے ہیں جو سگے بھائی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، بیوہ بہن کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی کو راحت پہنچانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو آدمی سوچے کہ ان اعمال کو غور کر کے سوچے، سال بھر کی یہ زندگیاں آج بارگاہ خداوندی کے دفتر میں رکھی ہوئی، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اگر فیصلہ ہو جائے تو ہمارا بیج بھی باقی نہیں رہ سکتا. ہماری پکڑ ہونا، ہمارے لیے کوئی کھینچ ہونا تو آگے کی بات ہے، ہمارا بیج بھی باقی نہیں رہ سکتا. یہ کرم ہے ان کا کہ انہوں نے اپنے عدل پر اپنے فضل کو غالب کر رکھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی فضل سے اور اپنے رحمت خداوندی سے وہ اپنے بندوں کے اوپر ہر عمل پہ گرفت نہیں فرماتے بلکہ درگزر کرنے کا معاملہ فرماتے، ورنہ اگر وہ عدل کے اوپر آ جائے تو سانس لینا مشکل ہو جائے. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ رات ہے جس میں آدمی اپنے اعمال کو ٹٹولے، یا اللہ میں نے کتنی راتیں غفلتوں میں گزار دی، کتنے دن میرے بے دینی میں گزر گئے، کتنے اوقات میرے آپ کو اور آخرت کو بھول کر گزر گئے، اور کتنی زندگی کا حصہ میرا تیرے نبی کی فکروں کو، ان کے غم کو، ان کے ارمانوں کو پہچانے بغیر گزر گئے. یہ جائے کہ ان کا غم ہمارا غم بنتا، ان کی ارمانیں ہماری ارمان بنتی، ان کی تمنا ہماری تمنا بنتی، اور ہم اپنے محبوب نبی کی بے چینیوں کو سامنے رکھ کر کہ آپ کیا تھے، کس غم کو لے کے چلے، کن فکروں کے ساتھ چلے، اسے سامنے رکھ کر ہم چلتے. آج تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں رہا کہ ہم ان چیزوں کو سوچ لیتے کم. اپنی زندگی کو ایسے گزارا، ایسے گزارا، ایسے گزارا. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ راز ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں خود جائزہ لیں اور اپنے اپنے اعمال کا احتساب خود کریں اور غور کریں کہ یا اللہ یہ کیسے اعمال ہیں. اور جن کی زندگی ایمان کے کمال پر پہنچی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر گزارے کہ کوئی عمل میں بگاڑ نہ آ جائے، کسی عمل میں ذرا فرق آ گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا زمانہ ہے، امیر المومنین ہیں، اور آدھی دنیا کے اندر آپ کی گویا امارت کا، خلافت کا چرچا چل رہا ہے، اور آپ کی اطاعت اور تابع داری چل رہی ہے، اور آپ کا حال کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی امت کے کسی اجتماعی کام کے لیے جانے لگے، ایک بدوی جہادی یہ راضی آیا اور اس نے کہا امیر المومنین میری یہ فریاد ہے اسے پوری کرا دی. تو آپ تھوڑے سے چلا گئے اور آگے اس کا کان پکڑ لیا اور فرمایا اتنی دیر سے تمہارے لیے بیٹھے رہے، اس وقت تک تو ہوش نہیں آیا، اور جب ہم تمہارے ساتھ ساری امت کے ایک اجتماعی کام کے لیے جا رہے ہیں، اب آگے اپنی انفرادی تقاضے کو رکھتے اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ میرا کام. وہ گھبرا کے پیچھے کو ہٹ گیا. صحابہ کہتے ہیں آپ آگے بڑھے، دو قدم نہیں چلے کہ آپ کے پیر لرزنے لگے اور آپ کا بدن کانپنے لگا. ساتھیوں نے دیکھا تو امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. فرمایا کہاں ہے وہ دیہاتی، ذرا اسے بلا لو. لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ امیر المومنین نے یاد کیا. جب امیر المومنین کی یاد پر بلایا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے میرا کان پکڑ لے اور اس زور سے کھینچ لے جس زور سے میں نے کھینچا تھا. اب وہ رو کے کہنے لگا امیر المومنین میری آخرت کو آپ برباد کریں گے، وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بیان کیے، دنیا میں اللہ کا سلام ملا، جنت کا پیغام ملا، اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں رہنے والے رفیق ہونے کا اعلان ہوا، اور ایسے عظیم المرتبہ صحابی کے ساتھ، اور میں ایسی کوئی گستاخی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو میرا کان پکڑ لے. جب بارہا کہا تو وہ گھبرانے لگا تو فرمایا گھبرا مت، امیر المومنین کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے ہاتھ سے میرا کان پکڑ. اور جب اس نے آپ کا کان پکڑا تو فرمایا کھینچ اور کھینچ اور کھینچ. جب وہ کھینچنے لگا تو دارو قطار رو کے فرمایا اے اللہ تو نے زندگی میں مہلت دے کے ایک موقع دے دیا اور بدلے کو برابر ترابر کرا دیا، ورنہ عثمان کو آخرت میں منہ بتانے کی گنجائش ہے. تو جس کو اختیار تھا وہ ایک ایک عمل کے اوپر گھبرا رہا. اور آج میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہزاروں کی عزت اڑا کے ہم سمجھتے ہیں دن اچھا گزر گیا، اس کے تذکرے کر دیے، اس کے تذکرے کر دیے، اس کے قصے، اس کے کہانی، بے تحقیق کے کر دیے. اور تحقیق سے کرتے ہیں جب بھی مجرم ہونے کے اندر کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن جو زبان پہ آیا چل گیا، جہاں زبان پہ آ گیا چل گیا. علماء امت نے لکھا کہ حجاج جیسے ظالم بادشاہ کے بارے میں، جس کا ظالم ہونا مشہور و معروف ہے، زندگی استعمال ہوئی ہوگی, جتنے حرکات کے اندر اتیازہ اور جوارے لگے ہوں گے, جتنی غلط چیزوں کے اندر یہ کان استعمال ہوئے ہوں گے, جتنی غلط مناظر کے اندر یہ نگاہیں استعمال ہوئی ہوگی. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, یہ توبہ کی رات اللہ نے بنا کر ہمارے حوصلے بلند کیے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا, اب بھی اگر تم اپنے رخ کو بدلنے تیار ہو اور اپنی زندگی کے اوپر توبہ کرنے کے لیے تیار ہو اور اپنے حالات کے پلٹنے کی فکر تم کرتے ہو, تو یاد رکھو تمہارا رب بڑا کریم ہے اور تمہارا رب بڑا غفار ہے. اسی کا اعلان ہے کہ آج کی رات میں آسمان دنیا پر اپنا تخت بچھاتا ہوں اور اپنے بندوں کی آہوں کو سنتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں, اللہ من مستغفرین فاغفر لہ, ہے کوئی تم میں مغفرت کا جانے والا کہ آج کی رات میں اسے معاف کر, آج کی رات میں اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر. یعنی اس مغفرت کے معاملے کا اعلان ہو رہا ہے جس مغفرت کے لیے ہر چھوٹا بڑا ایمان والا پوری زندگی کانپتا رہا تھراتا رہا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی زندگی ایمان کے میدان میں اور تقوی و طہارت کی فکروں میں بھلی ہے, اور اتنی بھلی ہے کہ ان کی قربانیوں میں ان کے ہاتھ تک کاٹے گئے, اور آج تک اور قیامت تک جن کی امامت کا ایک سلسلہ فقہ دنیا میں چل رہا ہے اور دنیا آپ کے پیچھے اپنی زندگی کو ہدایت کی راہوں میں چلا رہی ہے, اور ایسی شخصیت کا حال یہ تھا کہ جس وقت اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کروٹیں بدل رہے ہیں, غشی آ رہی ہے, زمین ندا کے حالات نظر آ رہے ہیں, اور صاحبزادے کہتے ہیں کہ جب غشی آتی تو کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, پھر ہوش آیا, پھر بے ہوش ہو گیا, پھر کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, پھر تھوڑی دیر میں ہوش آیا اور طویل ہوش دکھا, میں نے ابا جان کا سر سہلایا اور کہا ابا جان آپ جب غشی کے عالم میں آتے ہیں تو آپ کی زبان پر ایک کلمہ نکلتا ہے ابھی نہیں ابھی نہیں, کیا بات کہ آپ بار بار فرما رہے ابھی نہیں ابھی نہیں. فرمایا بیٹا تجھے پتا نہیں, تیرا باپ اس وقت موت و زیست کی کشمکش میں چل رہا ہے اور اس وقت شیطان تیرے باپ کے سامنے کھڑا ہے اور ابلیس یہ کہہ رہا ہے اور رو رہا ہے, اے احمد ابن حنبل تم میرے پنجے اور گرفت سے نکل گئے, میں نے بہت بہکانے کی کوشش کی, بڑی تدبیریں کی, لیکن کوئی تدبیر تم پہ کارگر نہیں ہوئی اور تم مجھ سے بچے بچائے دنیا سے جا رہے ہیں. تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ کمبخت یہ بھی تیرا آخری پھندا ہے جو تم میرے اوپر ڈال رہا ہے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تجھ سے ابھی نہیں بچا ابھی نہیں بچا, جب میری آخری سانس میرے مولا کی رضا پہ نکلے گی جب مجھے اطمینان ہوگا کہ میں تیرے شر سے بچ, جب تک نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بچایا نہیں بچا. تو جب ایمانی زندگی اور مغفرت کی طلب زندگی کے اندر آئی تھی تو اس مغفرت کی حفاظت آخری سانس تک ایمان والوں نے کی, اور آج اس مغفرت کو ہم نے پہچانا, ہاتھ کی گھڑی کو پہچانا, جیب کے پیسوں کو پہچانا, پیر کے جوتے کو پہچانا, لیکن اللہ کی مغفرت کو ایمانداری کی بات یہ کہ ہم نے نہیں پہچانا. اگر پہچانتے تو ہماری ادا بدل جاتی, ہماری فکر بدل جاتی, ہماری سوچ بدل جاتی, ہمارے انداز زندگی میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا. ارے مغفرت کا طلبگار ہے, اس کی زندگی کا انداز ہی کچھ اور ہوتا, وہ ہر لمحہ اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر, اللہ کی انابت, اپنی اولاد کی تربیت, اپنے گھرانے کی زندگیوں کو صحیح راستے پہ ڈالنے کی فکر و فہم, یہ ساری چیزیں بدلا دی کہ ہاں واقعی یہ مغفرت کا طلبگار ہے. اب تو بالکل شترے بے مہار کی طرح ہماری زندگیاں چل رہی جس میں ہر چیز کی فکر ہے, صبح سے لے کے شام تک, کل کی عشاء سے لے کے آج کی عشاء تک. آدمی احتساب کر کے دیکھے کہ 24 گھنٹے کے اندر بیوی سے, بچوں سے, بھائیوں سے, دوستوں سے اور مختلف نہیں دکھنے والی شخصیتوں سے میں ہماری زندگیاں مشغول رہی, سوچنے میں مشغول رہی, بولنے میں مشغول رہی, انتظار میں مشغول رہی, فکروں میں مشغول رہی, محنتوں میں مشغول رہی, لیکن آخرت اور مغفرت کے لیے زندگی کے کتنے ایام اور 24 گھنٹے کی کتنے گھنٹے اور کتنی ساعتیں ان چیزوں کو سامنے رکھی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں سب کچھ پہچانا لیکن مغفرت کو ہم نے نہیں پہچانا, کہ اس سے بالکل بے قابو ہو کر ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارا. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, ایک اللہ پاک نے رات دے کر اور زندگی میں مہلت دے کر ہمیں موقع اور توفیق کے اسباب دیے کہ اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال کو پہچان لیں اور اپنی زندگیوں کو ٹٹول لیں کہ اللہ بے شک ہم آپ کے بندے ہیں, ہماری زندگی کا راستہ کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ بے شک میں تمہاری ساتھ ساتھ کی خبر رکھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں تمہیں عطا کرنا بھی چاہتا ہوں, تم توبہ کے رخ پہ آ جاؤ اور سچے دل سے تم مان جاؤ تو میں تمہاری زندگی کے رخ کو موڑنے کے لیے بھی تیار ہوں, تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے بھی تیار ہوں, اس لیے کہ میری رحمت بے شک میرے غضب کے اوپر سبقت ہے. حدیث پاک کے اندر جن چیزوں کے تذکرے اللہ کی رحمت کے سلسلے میں آتے ہیں ان میں فرمایا کہ ایک آدمی کا قیامت کے میدان میں حساب ہوگا, جہنمی ہونے کا اعلان ہو جائے گا اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف ڈھکے لیں گے, وہ چلے گا اور پھر رک جائے گا اور گردن پلٹا کے پھر دیکھے گا, پھر فرشتے ڈھک لیں گے کہ ارے بس ابھی آگے نہیں بڑھتا چل بڑھ, پھر وہ چلے گا ڈھکیلنے پہ پھر رک جائے گا, پھر پلٹ کے دیکھے گا, پھر وہ فرشتے پوچھیں گے بار بار کیا دیکھ رہا, تو اس وقت یہ ساری اللہ کی مشیت ہوگی, جو اللہ اس دن دکھلانا چاہیں گے یوم محشر میں تو اپنے بندے کو یہ توفیق بھی دیں گے, طاقت بھی دیں گے, پھر وہ فرشتوں سے کہے گا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ بار بار پلٹ کے کیا دیکھ رہے ہیں, دنیا میں میں نے سنا تھا کہ میرے رب کی رحمت اس کے غضب کے اوپر سبقت لے جاتی ہے, میں اب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, میں پلٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ شاید رحمت اب آئے گی, جب آئے گی ہفتہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کبھی توبہ کی راتیں دے دی, کبھی مغفرت کے ایام دے دیے, کبھی نیکیوں کی باہر کے موسم میں باہر کی چوکٹ رمضان المبارک پر پہنچانے کے اسباب دے دیے, تاکہ اللہ کرے کہ ان راستوں سے ہماری زندگی صحیح رخ کے اوپر آئے. اب ان چیزوں کو پہچانے تو آدمی کیسے پہچانے, آدمی پہچانے گا وہ کہ جس ماحول میں ہوگا وہ چیز سمجھ میں آئے گی, اور آدمی جس راستے پہ چلے گا وہ راستہ اس کو دکھائی دے گا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک راستے پہ چل رہا اور دوسرا راستہ